गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ حضور، کیا یہ صحیح ہے کہ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبر انور کے اندر، ایسا تھا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو واپسی کے حوالے سے یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، ایسی کوئی روایت نظر سے گزری نہیں۔ حدیث پاک میں، مسلم شریف کے حدیث پاک میں اس طرح تذکرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک ٹیلے کے قریب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور تھی۔ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تھا، دیکھا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر وہیں سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں بھی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آسمانوں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال فرمایا تھا اور آپ سے ملاقات کی تھی۔
سب جگہ یہ جو تین مقامات
پر موجود تھے،
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی متعلق ایک شعر پڑھا جاتا ہے، صلاۃ والسلام جب ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ شعر ہوتا ہے، تو اس شعر سے متعلق سوال پوچھا گیا۔ شعر یہ ہے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سائل تو شاید شعر کا مطلب سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس شعر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذمت کا کوئی پہلو تو نہیں ہے؟ تو آپ اس کا تھوڑا معنی بھی سمجھا دیجئے اور پھر جو سوال پوچھا گیا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔
دیکھیں، قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنی زیارت کروا، اپنے آپ کو دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن یہ جو پہاڑ ہے طور سینا، اس کی طرف نظر کرو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، نور کی تجلی اس پہ پڑے گی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔
ٹھیک ہے۔
پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما تجلا ربہ للجبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لے کر آئے، بے ہوش ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی جو پڑی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برداشت نہ کر پائے،
صحیح،
تو وہ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تمنا کی تھی کہ اللہ عزوجل میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں منع فرما دیا کہ دنیا کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے۔
صحیح۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے، یعنی آپ کے خصائص میں سے وہ باتیں کہ جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو نہیں ملی، ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے.
سبحان اللہ,
یہ فضیلت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے. تو شعر میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کس کو دیکھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی. یہ شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زیارت دنیا میں عطا نہیں فرمائی جاگتی آنکھوں سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی. تو اب اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس شعر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تنقیص ہے, توہین ہے, کوئی کمی بیان کی گئی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تخیروا بین الانبیاء, انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو.
صحیح,
لیکن اس کا ایک مطلب, ایک مفہوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی, یہ بعض کا مرتبہ بعض سے بلند کیا ہے. تو یہ جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو, ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو, اس کا معنی اور مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی آپس میں ایسی فضیلت نہ بیان کرو کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین ہو. یعنی اس انداز میں بیان نہ کرو کہ آپ کسی ایک نبی کی فضیلت کو بیان کریں اور اس انداز میں بیان کریں کہ دوسرے نبی کی توہین ہو, تنقیص ہو, ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. بلکہ جو کسی نبی کی اشارتاً بھی توہین و تنقیص کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
صحیح, صحیح.
مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس نے ہر نبی کی اعلیٰ درجے کی تعظیم کرنی ہے. صحیح. کہ ہر نبی کی تعظیم جو ہے یہ فرض عین ہے.
ٹھیک ہے,
ضروری ہے, تمام فرضوں کی اصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جب آپس میں فضیلت کو بیان کیا جائے گا تو اس کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ کسی نبی کی توہین و تنقیس نہیں ہونی چاہیے.
صحیح.
اگر توہین و تنقیس ہوگی, کمی بیان ہوگی, تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا. اور اگر نعوذ باللہ ہو گئی توہین و تنقیس, تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر کوئی ایسی صورت حال نہیں.
صحیح.
فضیلت بیان کرنے کے طریقے کار ہوتے ہیں, جیسا کہ فرض علوم کے دوران ہی میں نے ایک مثال دی تھی کہ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابراہیم علیہ السلام کی ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. جی
ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمایا. ان میں سے ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے آپ سے پانی کو طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے, تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. اس کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے, پہلے بارے میں بھی ہے, نوے پارے کے اندر بھی موجود ہے, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ ہے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی جو لکڑی کی تھی وہ اس کو آپ ماریں اور پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ایسا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے, عادتاً ایسا نہیں ہوتا.
صحیح.
کہ اس طریقے سے کوئی لکڑی مارے اور پانی کے 12 چشمے جاری ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں تو 12 کے لیے 12 ہی جاری ہوئے. یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اور حقیقتاً بہت بڑا معجزہ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا معجزہ عطا فرمایا, اس لیے کہ پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اگرچہ اس طرح جاری نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح جاری فرمایا ویسے نہیں ہوتا, لیکن پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے, چشمے نکلتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کہ بعض پتھر ہیں کہ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض ہیں کہ جن کے اندر پھٹن ہوتی ہے تو اس میں سے پانی بہنے لگتا ہے. تو پانی چشموں کا نکلتا ہے, مختلف چیزوں کا, پہاڑوں سے, پتھروں سے نکل رہا ہوتا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے عصا مارا اور پانی جاری ہوا. ایسا نہیں ہوتا عمومی طور پر, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے بڑھ کر ہے. لیکن اس تمام بیان کے اندر کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین و تنقیص نہیں ہے، بلکہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہی بیان کیا، فضیلت ہی بیان کی، تو اس انداز میں کہ جس سے کسی نبی کی توہین لازم نہ آئے ایسے فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی ایسے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کرنا چاہے گا کہ جس سے وہ کسی دوسرے نبی کی توہین و تنقیص کرے گا، کمی کرے گا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
جزاک اللہ۔ ایک اور سوال جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا ولی ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟
دیکھیں، اس میں حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمیشہ سے علماء کا اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ فرشتے تھے، لیکن جمہور نے اس کا رد کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ فرشتے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہی تھے۔ اب انسان کے حوالے سے اس میں علماء کے دو قول ہیں، بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی تھے،
ٹھیک ہے،
لیکن جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور موجود بھی ہیں، آپ حیات بھی ہیں،
زندہ ہیں
آپ، زندہ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر اصلاً موت تاری ہی نہیں،
ابھی تک موت
یعنی موت آئی ہی نہیں ہے، باقی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کل نفس ذائقت الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی وہی جسمانی زندگی ہے جیسے عام زندگی، پہلے زندگی ان کی موجود تھی ویسی ہی زندگی ہے ان کی، لیکن خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اصلاً موت تاری نہیں، روح نکالی ہی نہیں گئی ان کی۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہی جمہور کا قول ہے، اسی بات کو سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، اسی بات کو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اس سے قرآن و حدیث سے اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔
آپ کو ایک بولتا ہے کہ انکار کرتا ہے میں ان کو ولی مانتا ہوں نبی نہیں مانتا، تو حکم شریعت لگے گا اس پر؟
دیکھیں، حکم شریعت یوں نہیں لگے گا کہ چونکہ اس میں بعض علماء کے اقوال اس طرح موجود ہیں جو دلائل دیتے ہیں اس حوالے سے، تو ہم اس کو خطا پر کہیں گے کہ یہ خطا پر ہے، یہ جو جمہور کا قول ہے اس کو چھوڑ کے بعض علماء کو اختیار کر رہے تو ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن اس پر کوئی ہم گمراہی کا یا کفر کا فتویٰ نہیں دے رہے،
لیکن عوام کو اس طرح نہیں، عوام کو جمہور کے ساتھ ہی
جمہور کے ساتھ
جو بڑے علماء کا
قول بھی وہی ہے، کیونکہ دلائل بہت ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک بچہ سامنے آیا تو اس کو آپ نے قتل کر دیا،
صحیح
قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے کہ آپ نے کیا، پھر آپ نے آخر میں بتایا اس کی وجہ تھی کہ یہ حکم ربی سے تھا کہ یہ بچہ آگے جا کے کافر ہونا تھا اور اس کے ماں باپ جو مسلمان تھے اس کو اس نے بدل دینا تھا،
ٹھیک ہے،
تو یہ ہو گیا، آپ نے یہ کام کیا، تو اب یہ ایک عام ولی جو ہے اس کے اوپر اگر اس طرح کا معاملہ ہونا کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ فلاں جو ہے اس کو مار دو، تو وہ الہام کی وجہ سے نہیں مار سکتا، اس کے دل کے اندر آئی تو بات مار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے دل کے اندر جو بات ڈالی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے کہ وہ جو بتا دی گئی وہ ویسی ہی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے علاوہ کسی کے دل میں ایسی بات ڈالی گئی تو اس میں کوئی نہ کوئی دخل ممکن ہے جیسا ہو سکے، تو اس لیے کسی اور کے لیے چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے، یہ نبی کے لیے تھا کہ ان کو اس بات کی اجازت ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار ہزار حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ کام ہوا۔ تو اس لیے دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کسی ولی کے لیے ایسا کرنا جائز ہی نہیں تھا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، پچھلے سوال میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شعر سے متعلق وضاحت فرمائی، اس میں فرمایا کہ جو دیدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ،
جی
خواب میں ہو سکتا ہے کسی کو،
خواب میں دیکھیں
عام مسلمانوں کو، جی اولیاء کو،
دیکھیں تین طرح ہے، نمبر ایک دنیا کے اندر، نمبر دو آخرت میں،
ٹھیک ہے۔
دنیا میں اس کی دو صورتیں ہیں،
صحیح،
ایک ہے جاگتی آنکھوں سے اور ایک ہے خواب کی حالت میں،
ٹھیک ہے۔
تو دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص ہے، اور کسی کا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ اور خواب کی حالت میں یہ ہر مسلمان کو ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرما ہو سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور سوال بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عمل کے بارے میں، اسی طرح دیگر اولیاء کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور آخرت کا جو معاملہ ہے تو آخرت کے اندر ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کے مطابق زیارت عطا فرمائے گا، دیدار عطا فرمائے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے کہ جو اپنے رب عزوجل کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کریں. تو اس میں مختلف درجے ہوں گے، کسی کو ایک مرتبہ، کسی کو ہر روز، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ، کسی کو سال میں ایک مرتبہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہوگی جو مومنوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق عطا کی جائے گی.
حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو اعلان نبوت تھا جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں آ کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تو کیا 40 سال سے جو پچھلا عرصہ تھا، جو بھی عمر مبارکہ تھی، کیا اس میں نبی نہیں تھے آپ؟
نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی نبی ہیں، ابتدا سے ہی نبی ہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے، یعنی آپ کا جسم انور جس طریقے سے پیدائش ہوتی ہے ویسے نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، دیگر کئی کتابوں کے حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا متا وجبت لکن نبوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبوت کب سے تھی، کب سے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآدم بین الماء والجسد وکنت نبیا وآدم بین الماء والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور جو ان کا جسد تھا اس کے درمیان تھے، ابھی ان کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میں نبی تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابتدا سے نبی ہیں. بلکہ جب کائنات کی دیگر چیزیں بنی بھی نہیں تھیں، ارواح موجود تھیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کی تربیت فرمایا کرتے تھے. یہ علماء نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا سے ہی نبی تھے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا. نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے اعلان کا حکم ہوا تو آپ نے اعلان فرما دیا، اظہار فرما دیا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کال بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ ہمیں کال سنائیے.
ہار والا بورے والا سیل کر رہا ہوں. حضور، عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا ضروری ہے یا بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا؟
جی انشاءاللہ، عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام سر طارق حسین ہے، سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کے نا قبروں پہ بوسہ کرتے ہیں، اس کے متعلق یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی حضور، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ مسلمان، تو کیا اس کو سمجھ کر پڑھنا ہی ضروری ہے یا صرف نفس تلاوت کریں گے، عربی کلمات ادا کریں گے تو اب بھی ثواب حاصل ہو جائے گا؟
دیکھیں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں ثواب ہی ثواب ہے.
سبحان اللہ.
اصل مقصد جو قرآن پاک کا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. قرآن پاک کا آپ ترجمہ پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، ترجمہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ تفسیر صراط الجنان جو آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے اس کو پڑھیں. تو یہ اس کو پڑھنا، غور و فکر کرنا، یہ سب سے بہتر ہے کہ یہ کیا جائے. لیکن اگر کسی نے صرف اور صرف تلاوت کی، جیسے بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، ان کو عربی نہیں آتی، انہوں نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، جو حفاظ ہیں پاک و ہند کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو عربی نہیں آتی، انہوں نے صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے ان کو نیکی حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن پاک تو وہ عظیم تر کتاب ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، صرف اس کو کوئی دیکھے گا ثواب کی نیت سے تو اس کو دیکھنے کا ثواب حاصل ہوگا، کوئی ہاتھ لگائے گا اس کو ثواب کی نیت سے تو ہاتھ لگانے کا ثواب حاصل ہوگا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک کو اچھی نیت کے ساتھ کسی نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اگرچہ پڑھتا نہیں ہے، تو اس اچھی نیت کی وجہ سے، رکھنے کی وجہ سے بھی اس کو ثواب ملے گا. لیکن ہم یہ اس میں یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ رکھ کے رکھ دے یا صرف روزانہ ہاتھ لگا لیا کرے یا صرف اس کو روزانہ دیکھ لیا کرے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ ان چیزوں کا بھی ثواب حاصل ہوگا، لیکن مقصد اصلی یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور کچھ نہ کچھ اس کے ترجمہ اور تفسیر، جیسا کہ ہمارے مدنی انعامات کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ آپ 3 آیتیں ترجمہ کنز الایمان پڑھیں اور ساتھ تفسیر کی اس کے پڑھ لیں، صراط الجنان کے پڑھ لیں اس سے آپ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ حاصل ہوگا
انشاءاللہ.
اصل مقصد یہی ہے لیکن ان تمام کاموں پر بھی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عزوجل ثواب عطا فرمائے گا.
لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو وہ پڑھیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبروں کو بوسا دیتے ہیں بعض لوگ، تو کیا یہ جائز ہے، دینے اجازت ہے؟
دیکھیں، قبر کسی ولی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، اس کو چومنا، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں.
ٹھیک ہے،
بعض علماء فرماتے ہیں کہ چوم سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، لیکن جمہور علماء، اکثریت علماء کی اس سے منع کرتی ہے کہ قبروں کو چومنا نہیں چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی یہی فرمایا کہ یہی محتاط ہے، زیادہ احتیاط کسی کے اندر ہے، اس لیے کہ قبر کے پاس جا کے جو زیارت کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ فاصلے پر بندہ کھڑا رہے.
صحیح،
ٹھیک ہے، کچھ فاصلے پہ کھڑا رہے گا تو چومنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
تو اس لیے قبر کو چومنے سے بچنا چاہیے، نہ چومے. لیکن بالفرض اگر کسی نے چوم لیا تو چومنے والے کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں ہے. بعض لوگ قبر کو چومتے ہیں تو دوسرے لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے. سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ قبر کو چوم رہا ہوتا ہے. سجدہ الگ چیز ہے، سجدہ اگر کوئی کرے گا تو حرام کام کرے گا، اور عبادت کی نیت سے کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن کوئی عبادت کی نیت سے کرتا نہیں ہے. ٹھیک
ہے،
اور ویسے بھی سجدہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ حرام کام کر رہا ہے، ہم اس کو اس کی تائید نہیں کرتے، تردید کرتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے.
ٹھیک ہے،
قبر کو چوم رہا ہے، ہم منع کرتے ہیں کہ نہ چومے. لیکن اگر کسی نے چوما تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں،
کہا جاتا ہے
کوئی کچھ نہیں، اس طرح کا حکم نہیں لگے گا. ہم اس کو منع کریں گے کہ وہ نہ چومے، بچے اس سے، اس لیے کہ علماء نے اس سے منع فرمایا ہے. ایک بڑی تعداد علماء کی اس سے منع کرتی ہے کہ اس طرح کا کام نہ کرے. تو یہ ہمارے اہل سنت کا مذہب ہے، اس لیے ہمارے پر اس بات کی تہمت نہ لگائی جائے کہ علماء اہل سنت کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں. علماء اہل سنت کی بڑی تعداد اس سے منع ہی کرتی ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ آپ قبر کو بوسہ دینے سے بچیں. لیکن قبر کو بوسہ دینا یہ صحابہ کرام علی مردوان اور دیگر لوگوں سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے،
اکثریت علماء، اکثر جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ نہیں چوما جائے گا.
صحیح،
اس لیے علماء نے اس بات کو اختیار کیا ہے. تو اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ چومنے والا گناہگار ہے.
ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ سجدے والا پہلو تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان
تصور ہی نہیں،
تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا. جی، مزید کچھ کال ہمیں سنائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن عمرے پہ جانا چاہ رہی ہے، ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی جانی ہے، اب ان کی سالی بھی جانا چاہ رہی ہے، تو کیا سالی اور بہنوئی یہ محرم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ بہن جو سالی ہیں ان کی والدہ بھی ہونا عمرے پہ جا رہی ہیں، تو کیا آیا کہ ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ سالی اور ساس بھی یہ محرم کے طور پہ اپنے داماد کو یا بہنوئی کو اپنا محرم بنا کے جا سکتی ہیں یا نہیں؟
جی حضور، سالی جانا چاہ رہی ہیں اور ساس بھی جانا چاہ رہی ہیں، تو ان میں سے کون کون کس کا محرم ہے، کیا ہوگا؟
جو ساس ہے وہ تو جا سکتی ہے، لیکن جو بیوی کی بہن ہے وہ ساتھ نہیں جا سکتی، وہ محرم نہیں ہے اس کی.
ٹھیک ہے،
یعنی یہی رشتہ ہے ان کا آپس میں کہ یہ اس کی بیوی کی بہن ہے تو یہ محرم نہیں ہے.
صحیح،
تو اس صورت میں وہ نہیں جا سکتی، وہ جائے گی تو گناہگار ہوگی. ہاں، بیوی کی جو والدہ ہے یعنی اس کی ساس
ہے
وہ جا سکتی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ نہیں جا سکتی، وہ جائے گی، گناہگار ہوگی.
ٹھیک ہے،
مدنی چرن کے ناظرین ایک چیز کو نوٹ فرما لیں. اور چونکہ مجھ سے پچھلے کچھ سلسلے کے اندر غلطی ہوئی تھی، تو اس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے، اور کوشش یہ کریں کہ جس نے ممکن ہو تو دوستوں تک یہ مسئلہ پہنچا دیں. انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیا جائے گا. مسئلہ پچھلے سلسلے کے اندر ایک دوسرے پھر پرانے سلسلوں کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کپڑوں کا جو فولڈ کرنا ہے اس کے ضمن میں یہ سوال ہوا تھا کہ سویٹر کا فولڈ کرنا، تو کپڑے جو فولڈ کرنا ہے اس میں سویٹر جو فولڈ کرنا ہے، سویٹر کے فولڈ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی. میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ سویٹر اندر باہر کہیں بھی ہوگا تو اس کو اگر موڑ لیا گیا تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو سویٹر، ہائی نیک وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کو اگر موڑ کے کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی. پہلے یہ جو بیان کیا گیا تھا کہ سویٹر کے موڑنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے. سویٹر اگر کسی نے موڑ کے نماز پڑھ لی، کسی نے سویٹر موڑا ہوا تھا اس کا، یا اس نے قصدن موڑا تھا، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. نماز پر اس کے فرق نہیں پڑے گا، بچیں، بہتر ہے نہ کریں. لیکن اگر کسی نے موڑ کے نماز پڑھی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. یہ پہلے غلطی ہو گئی تھی بیان کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے.
آمین آمین. حضور، نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے کیا؟ عقیدہ رکھ سکتے؟
بالکل ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب اگر کوئی کسی نبی کے آنے کو ممکن جانتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا قرار پائے گا.
ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل
تصور ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. عقیدہ کوئی اس طرح کا رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بند ہو چکا.
صحیح،
قرآن پاک کی نص صریح ہے. اسی طریقے سے کثیر احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، میں خاتم النبیین ہوں. تو اب اگر کوئی کسی اور نبی کی آمد کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو جھٹلانے والا ہے. قرب قیامت کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو آپ ہوں گے نبی، لیکن اب آپ نبوت کے اعتبار سے اعلان کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. نبی ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آئیں گے. آپ کی جو تبلیغ کا، نبوت کی تبلیغ کا زمانہ تھا وہ پہلے تھا، اب جو آنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بن کر آنا ہے. تو نبوت ظاہر نہیں ہو سکتی، نبوت اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، لیکن یہ کسی نئے نبی کا آنا نہیں ہوگا.
بطور
تشریف لے کر آئیں گے، وہ بطور امتی تشریف لے کر آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟
علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، دیکھیں ایک تو اولاً اس حوالے سے علماء کے تفسیری کلام ہیں کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. تو اس پر جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نکل کیا ہے، حتیٰ کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتح رضویہ کی 28 جلد کے اندر اور المعتقد کے حاشیے کے اندر بھی امام غزالی کے ایک واقعے کے ضمن میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے. اسی طرح کئی ایک علماء نے اس بات کو ذکر کیا. امام غزی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے اور بہت بڑے عالم دین اپنے زمانے کے گزرے ہیں، ان کی کتاب حسن التنبو کے نام سے، اس میں تفسیری کلام کر کے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث پاک موجود ہے. علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل، میں نے اس موضوع پر ایک تفسیری مقالہ لکھا تھا جس میں اس بات کو ثابت بھی کیا تھا کہ یہ حدیث پاک موجود ہے، ثبوت ہے اس کا. تو بعض لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ اصلاً یہ حدیث ہے نہیں، تو اس کی مخصوص وجہ ہے. تو بہرحال صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث پاک موجود ہے. علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل، یعنی اس میں یہ نہیں مراد کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ درجے کے اندر، مقام کے اندر انبیاء کے برابر ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو منصب تھا، تبلیغ تھا، وہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، تو اس کے بعد جو علماء کرام آئیں گے وہ اسی کام کو سر انجام دیں گے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے ہیں، یعنی تبلیغ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ دیگر لوگوں تک پہنچانا. جیسے ایک صحیح حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ وارث کسی مال و دولت کے نہیں ہیں. انبیاء مال و دولت کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں. تو وہ علم جو انبیاء سے ملا ہے اس کو وہ آگے پہنچا رہے ہیں. اس حوالے سے علماء امت کو انبیاء کی مثل بتایا، یعنی جو کام انبیاء کرام علیہ السلام پچھلی امتوں میں کرتے رہے وہی اس امت کے علماء کر رہے ہیں، ورنہ کوئی عالم کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا.
ٹھیک،
یہ تو عقیدہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ بڑے سے بڑا ولی، کتنا ہی بڑا ولی ہو، یا جس کو ہم صحابی کہتے ہیں عمومی طور پر، حالانکہ ہر صحابی بھی ولی ہوتا ہے، کتنے ہی بڑے صحابی ہوں، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. نبوت جس کو ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو سب سے افضل بنایا ہے. تو اس حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کے برابر ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام علماء سے بہت زیادہ افضل ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی ہمیں کال سنائیے.
السلام
اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ قبر پہ جو اذان پڑھتے ہیں یہ اور جو تلقین کرتے ہیں اس میں شرعی طور پہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, ہمارے یہاں گراہک آتا ہے, پاوتی ہونے کے بعد میں بھی ہمیں پیسے کم دیا جاتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم پورے پیسے دیں لیکن وہ نہیں دیتا ہے, 10-20 روپے کم دے دیتا ہے, تو اس پر کیا حکم ہو؟
جی انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں. حضور, قبر پر اذان دی جاتی ہے, قبر میں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح تلقین کی جاتی ہے. اذان تو سب کو معلوم ہے, تلقین کیا ہوتی ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے.
جی.
اور حکم شرعی کیا ہے, یہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟
قبر پر اذان دینا یہ بھی اچھا کام ہے, مستحب ہے, جو کرے گا باعث ثواب ہے. اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے ایک کتاب اذان الاجر کے نام سے لکھی ہے, جس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل دیے ہیں کہ قبر پر اذان دینے میں مسلمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا. حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ناجائز ہو جائے. ایک بہت بڑا بلینڈر ہے اور ایک بہت بڑا اس حوالے سے یوں کہہ لیں کہ غلط فہمی لوگوں کے درمیان پیدا کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو نہ ہوا اب جو بعد میں ہوگا وہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. تو قبر پر اذان دینا یہ بالکل جائز ہے, مستحب کام ہے, اچھا کام ہے, جو کرے گا وہ مردے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچانے والا ہوگا. اسی طرح تلقین ہوتی ہے کہ یہ بھی طبرانی شریف کے حدیث پاک سے ثابت ہے تلقین, کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر 3 دفعہ اولن یہ پکارنا کہ جو جس کا انتقال ہو گیا اس کا اور اس کی ماں کا نام پکارنا,
ٹھیک ہے,
یا اے فلاں بن فلانا,
ٹھیک ہے,
اے زید بن ہندا, یہ ذکر کرنا. پھر اس کے بعد اس کو یاد دلانا کہ تو اس بات کو یاد کر کے جس پہ تو عربی کے الفاظ ہیں پورے اس کے,
ٹھیک ہے,
جو
موجود ہیں,
تو یہ تمام الفاظ موجود ہیں کہ تو یاد کر, ماں خرشتہ من الدنیا,
ٹھیک ہے,
کہ تو کس بات پر دنیا سے نکلا,
صحیح,
اس بات کو یاد کر کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینے والا تھا, اس بات پر تو راضی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب ہے, اسلام تیرا دین ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں. یہ جب تیسری دفعہ بندہ کہے گا کہ اے فلاں بن فلانا, پھر دوبارہ کہے گا یا فلاں,
یعنی والدہ کا نام لے گا,
ہاں, والدہ کا نام لے کے 3 دفعہ جب اس طرح کہے گا تو مردہ اٹھ بیٹھے گا. اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ جب کہے گا تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ منکر نکیر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو اب ان سے کیا ہم سوال کریں کہ جس کو اس کی حجت یعنی اس کے جوابات بتا دیے.
حدیث پاک میں,
یہ حدیث پاک ہے طبرانی شریف کی, یہ موجود ہے. تو اس کو تلقین کہتے ہیں, تو یہ بھی کرنا مستحب ہے, اچھی بات ہے, مردے کو اس سے فائدہ پہنچے گا, تو تلقین کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
حضور, اب آپ نے جواب ارشاد فرمایا, حدیث پاک سنائی ہے, حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا وہی ٹھیک ہے, لیکن ذہنوں میں سوالات لوگوں کے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب آپ یہ طریقہ بیان کر دیا کہ بھی تلقین کریں گے تو فرشتے چلے جائیں گے کہ جس کی حجت قائم ہوگی تو ہم اس سے کیا سوال کریں, تو اب کوئی شخص بولے کہ مجھے تو تلقین کر دیں گے لوگ, میں ترغیب دلا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں, یا ان باتوں کو بنیاد بنا کر اعمال میں سستی کا مظاہرہ کریں کہ جب سوالات اتنا آسان کام ہے کہ لوگ تلقین کر دیں گے اور فرشتے سوالات نہیں کریں گے, تو کیا اس طرح کے نظریات قائم کر لینا یہ درست؟
بالکل غلط ہے. اصل میں دیکھیں جو بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں نا وہ امید دلاتی ہیں.
اچھا, امید,
امید دلاتی ہیں اور ہم یقین رکھیں گے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا حق اور سچ فرمایا. لیکن دیکھیں جتنے بھی اعمال ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری اس بات سے مشروط ہیں کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کر جائے. یعنی اگر بندے کا ایمان ہی ضائع ہو گیا تو اب یہ تلقین یا کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. تمام کے تمام اس صورت میں فائدہ دیں گے جبکہ بندہ مومن ہو کر اس دنیا سے گیا ہو. تو اب نعوذ باللہ من ذالک, وہ گناہوں کے اندر پڑا رہا اور اس کا ایمان ہی ضائع ہو گیا نعوذ باللہ, تو یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی. تو اس لیے ان چیزوں کے اندر امید بڑھتی ہے, ان چیزوں کا عمل ایک الگ چیز ہے. دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا بندہ تو یہ سارے امید افزا ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا. لیکن ہرگز ہرگز ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ان پر تقیہ کر لے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اس کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ لوگ کہنا ہی بھول گئے,
صحیح,
یاد ہی نہیں رہا, ایسے وقت میں انتقال ہوا, ایسی جگہ پر انتقال ہوا کہ کوئی کہنے والا ہی موجود نہیں تھا
لوگوں کو,
تو یہ اس کو کیا پتا ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے, کیسے مرنا ہے. تو ان چیزوں پر جو ہے وہ بھروسہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ان پر بھروسہ کر کے اعمال کو چھوڑ دے,
جیسے احسان ثواب کی امید پر کہ عمل چھوڑ دے
دے,
بعد میں وہ کرے ہی نہ احسان ثواب.
ممکن ہے کہ ایسے بندے ہی نہ ہو کہ جو احسان ثواب کرنے والے موجود ہو, سب سے آخر میں انتقال ہی اس کا ہو, پتہ ہی نہ چلے. تو اس لیے ان چیزوں پر یقین رکھا جائے گا, اعتماد کیا جائے گا کہ جو حق فرمایا گیا وہ حق ہے, لیکن ان پر یوں توکل نہیں کر لیا جائے گا, یوں بھروسہ نہیں کر لیا جائے گا کہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے دیگر اعمال کو چھوڑ دیا جائے. دیگر اعمال کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان پر بھروسہ بھی کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, اور اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے گی ان کے ان اسباب سے ہماری مغفرت فرمائے. اچھا, تلقین کرے گا کون؟ کوئی محرم ہونا ضروری ہے, والدہ کا نام ہے, یا کوئی بھی آ کر کر دے,
اس میں
کسی کی اجازت لینی پڑے گی کہ میں تلقین کر دوں؟ کیا طریقہ
ہے؟ کسی نیک صالح بندے سے کروا لیں, اچھی بات ہے, ورنہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون کرے گا.
بلند آواز سے شور مچنا چاہیے یا کوئی دھیمی آواز سے بھی جا کر کہہ دے تو ہو جائے؟
دیکھیں, وہ تو
طریقہ کار ہے,
طریقہ کار اس میں کوئی الگ سے ذکر نہیں ہے کہ کوئی بلند آواز سے کہے, دھیمی آواز سے کہے, لیکن جو معتدل آواز ہوتی ہے, عام آواز ہوتی ہے. دیکھیں, اب جو قبر کے اندر چلا گیا تو اس کے کان بہت تیز ہو جاتے ہیں, سماعت بڑھ جاتی ہے. یہاں تک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب اس کو دفنا کے لوگ جانے لگتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے,
چاپ بھی سنتا ہے,
چاپ سنتا ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کہ آہستہ آواز میں بھی کہیں گے تو وہ سن لے گا.
ٹھیک ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنا دے گا. تو اس لیے قبر کے کنارے پہ معتدل آواز کے اندر کہہ دیں, نہ بہت زور سے کہیں نہ بہت آہستہ کہیں.
پہلے اذان دی جائے گی پھر تلقین, اس میں کوئی ترتیب
کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, کرنے کی اجازت ہے, جزاک اللہ. دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں, خریدنے جاتے ہیں یا بیچ رہے ہوتے ہیں, اب جب سودا طے ہو جاتا ہے آپس میں کہ یہ چیز 50 روپے کی ہے, سب کچھ طے ہو گیا, اور چیز جب دے دی جاتی ہے تو پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو پھر مزید کم کر دیے جاتے ہیں, 45 روپے دے دی, 48 روپے دے دیا. تو یہ لوگوں میں اس طرح عادت ہوتی ہے, جب طے ہو گیا ہے تو اب بعد میں اس سے کم کر دیا جاتا ہے, تو کہ شرن جائز ہے؟
مطالبے کا حق ہو گیا اور بات ہو گئی پوری, وہ دے رہے ہیں, اب یہ بتا رہے تھے ہم مانگتے بھی ہیں وہ نہیں دے رہے.
ایسا ہوتا ہے, عموماً کرتے ہیں لوگ,
غلط ہے بالکل.
پہلے پوچھیں گے کتنے کا ہے, وہ کہے گا اتنے کا, اس پر سودا طے ہو جائے گا, لیکن جاتے وقت جو پیسے دیں گے 5-10-20
بالکل غلط ہے,
کم دے دیں گے تو
بالکل غلط ہے. کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ مجبوراً چھوڑ دے ایک الگ بات ہے, لیکن جب اس نے سودا کر لیا, طے کر لیا کہ بھائی میں 50 روپے کی دوں گا, اب ہاتھ میں 40 روپے آپ نے دے دیے, 10 روپے آپ اس کو دے نہیں رہے, تو اب وہ درست نہیں ہے, اس کو پورے دے کر جانا پڑے گا. اللہ یہ کہ وہ خود کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں اس کو, اب 40 روپے مجھے دے دیں, لیکن ایسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے بہرحال. تو اس لیے جتنے میں طے ہو چکا ہے اتنے ہی پیسے ادا کریں, ورنہ پہلے سے ہی آپ طے کر لیں کہ میں نے 40 روپے میں ہی خریدنی ہے.
ٹھیک, اچھا حضور, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اس شخص کی عادت ہے, یہ کم ہی دیتا ہے مجھے, تو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے اس سے مثال کے طور پہ 20 روپے وصول کرنے ہیں, لیکن یہ دے گا مجھے کم, تو یہ 25 روپے بولے, اور ذہن میں اس کے ہو کہ میں تو 20 کی بیچ رہا ہوں اور ملنے اس کو 20 ہی ہے بعد میں.
نہیں, یہ تو سامنے والا تو گناہگار ہوگا ہی نہیں صورت میں.
اچھا, پھر بھی وہ گناہگار
ہوتا ہے کہ مجھے میں نے 25 روپے میں سودا کر لیا ہے, اب اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کو 20 روپے دے رہا ہے, تو اس صورت میں جو وہ خود فیل کر رہا ہے اس فیل پر تو وہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں. جی, میں کال سنائیے.
محمد ندیم اتاری جاپان سے. مفتی صاحب کے بارگاہ لیے میرا سوال ہے, قصر نماز کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک جگہ پر موٹر وے سے جائیں تو سفر 120 کلومیٹر بنتا ہے, اگر وہ نیچے سے جائیں تو سفر, جاتے وقت ہم صبح موٹر وے سے جاتے ہیں, واپسی پہ ہم عام روڈ سے آتے ہیں, تو جاتی دفعہ 120 کلومیٹر ہو جاتا ہے اور واپسی پہ 78 ہوتا ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نماز قصر بنے گی ادھر جو نماز ادا کی جائے گی کہ نہیں بنے گی؟
جی, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں ایک ارکان میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
جی, 3 دفعہ ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جائے گی. حضور, سفر سے متعلق مسئلہ ہے کہ سفر کے 2 راستے ہوتے ہیں, بہت دفعہ ایک راستہ لمبا ہوتا ہے, ایک چھوٹا ہوتا ہے. ایک پر مسافت سفر پوری ہو رہی ہوتی ہے, ایک طرف سے پوری نہیں ہوتی, تو اب کیا حکم ہوگا؟
جس راستے سے جائیں گے, جیسے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو جاتے ہیں تو وہ راستہ جو ہے وہ 120 کلومیٹر کا ہے, تو اس صورت میں یہ مسافر ہوں گے. یعنی اگر یہ اس راستے سے جاتے ہیں جس راستے سے یہ آتے ہیں تو وہ 70-78 کلومیٹر بتا رہے تھے, تو اس صورت میں تو یہ مسافر نہیں ہوں گے, لیکن جس راستے سے جا رہے ہیں تو چونکہ وہ 120 کلومیٹر ہے, تو اس صورت میں وہ چونکہ 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مسافر ہوں گے.
اگر یہ 78 میٹر والے جو راستہ ہے اس سے جاتے ہیں
پھر
اب وہ پہنچے تو اسی جگہ پر ہے, تو 120 کلومیٹر ہی دور.
مسئلہ واضح طور پہ بہار شریف کے اندر لکھا ہے کہ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک سے مسافت سفر ہے یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ, دوسرے سے نہیں, تو جس راستے سے یہ جائے گا اس کا لحاظ ہوگا.
ٹھیک ہے,
نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں, اور دور والے سے گیا تو ہے. یعنی اب وہ مسافر ہو جائے گا, تو اس کے جانے کا لحاظ ہے کہ کس راستے سے جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, اگر ایک رکن میں تین دفعہ ہاتھ کو اٹھا لیا, اپنے استعمال کر لیا, تو نماز کا کیا حکم ہے؟
کھجانے کے لیے اس نے تین دفعہ اٹھایا ہے تو اس صورت میں تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھنے, ان میں بیان کی گئی باتوں کا یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.